نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت الطلاق شروع کریں گے. ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب گھریلو مسائل کا حل بتا رہا ہے. بعض لوگ اس کو نسائے صغرا بھی کہتے ہیں. سورت نساء میں طلاق کے موضوع کو دیکھا, سورت بقرہ میں دیکھا. یہاں اب ایک قسم کے انہی میں سے کچھ مسائل کو ہلکا سا واضح کیا جائے گا, باقی چیزیں وہی ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ گھریلو زندگی اللہ کی نظر میں کتنی اہم ہے. آپ دیکھیے کہ پورے قرآن میں صلات نام کی کوئی صورت نہیں ہے, صوم نام کی کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے حج کی ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی رخ کچھ اور ہے. لیکن گھریلو زندگی کے معاملات بار بار آتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک کسی کا گھر اور گھر کا ماحول آرام دہ نہیں ہوگا, وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. میں نے اور آپ نے اس کو کس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کے ساتھ جو اپنا تعلق جوڑا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی اچھے رکھنے ہیں. اس سورت کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سورہ نسائے قصرہ ہے. قصرہ کہتے ہیں چھوٹی کو, قصر سے نا, چھوٹی سورت نساء ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سورت بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوئی جن میں طلاق کے احکامات پہلی مرتبہ دیے گئے تھے. ترتیب میں بعد میں آ رہی ہے, لیکن متن نزول میں بھی یہ بعد ہی ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جب طلاق کے احکامات آئے تو کچھ لوگ ان کو سمجھنے میں غلطی کرنے لگے, تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک قسم کا ریکیپ کروا دیا, خلاصہ کروا دیا. وہاں کافی تفصیل سے یہاں خلاصہ ہے اس کا. اب ترتیب میں دیکھ لیجئے کہ ہم جہاں پڑھ رہے ہیں سورتیں, ان کے بیچ میں اس کا آنا کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو دین کی اس جد و جہد میں ساتھ رکھنا چاہتا ہے. عورتوں کے لیے بعض دفعہ دین کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات کو چلانا مشکل لگتا ہے, اور تھوڑی سی حکمت عملی اگر درست نہ ہو تو بات بگڑ جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہاں ہمیں اشارے بھی ملیں گے کہ جب کوئی عورت اللہ والی بنتی ہے, ایمان اس کی زندگی میں آتا ہے اور ایمان کے تقاضے اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں, تو پھر اس کو کس طرح اپنے گھر کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پھر ایک اور چیز جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شریعت سازی کا کام کیا, انبیاء کرام کو بھیجا, تو عقیدہ کبھی نہیں بدلا. یہ یاد رکھیے, ہر دور میں ہر نبی کے معاملے میں عقیدہ ایک ہی تھا, لا الہ الا اللہ ہے, اللہ آسمان پہ ہے, اللہ ایک ہے, علیم ہے, سمیع بصیر, کل آج اور مستقبل تک. یہ کبھی نہیں بدلے گا. شریعتیں بدلتی رہیں, جس میں نکاح اور عدت کے مسائل اور اسی طرح حرام حلال کی کچھ چیزیں, لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق یہ کبھی نہیں بدلا. بہت ہی خوبصورت اس میں ربط ہے عقیدے کے ساتھ کہ جس طرح اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق شروع دن سے ایک جیسا ہے, اسی طرح طلاق, نکاح, عدت, اس میں کہیں تبدیلی نہیں آئی. یہ نہیں کہا کہ کل تک نکاح سے بغیر رہ سکتے تھے, اب نکاح حلال کر دیا, یہ ہے وہ ہے. تو ہم انشاءاللہ اس صورت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس معاملے کو کیسے دیکھیں. پھر اس صورت میں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آیتیں آئیں گی تقوی اور توکل کے بارے میں. صورت بہت سمپل ہے, صرف آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری باتیں الحمدللہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے. دیکھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صورت ہے یہ, 12 آیتیں ہیں, 2 رکوع ہیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں, چھوٹے چھوٹے رکوع اور نسبتاً لمبی آیتیں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو. نوٹ کیجئے گا, براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا یا ایھا النبی, واحد ہے نا, لیکن آگے کیا آ رہا ہے, اذا طلقتم, جب تم سارے طلاق دو, النساء عورتوں کو, تو کیا کرو, فطلقوهن لعدتهن, تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے مطابق, یعنی ان کی عدت کے لیے طلاق دو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلقتم, فطلقوهن اور لعدتهن, یہ سب جمع کے سیگے ہیں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے, ان کے ناطے سے امت کے مردوں کو ہے. دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی, گو کہ آپ کے ایک سے زیادہ نکاح ہوئے, ایک وقت میں آپ کے 7-8 بیویاں بھی تھیں, لیکن آپ نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی. وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلے تو ایک چھوٹی سی حکمت سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے نا، یہ کوئی مشینی تعلق نہیں ہوتا، یہ قلبی تعلق بھی ہے اور دل بدلتا رہتا ہے. انسان اس رشتے کو اپنی مرضی سے چوز کرتا ہے. جیسے ماں کو چوز تو نہیں کیا ہم نے، باپ اور بھائی ہم نے چوز نہیں کیے، لیکن بیوی یا شوہر چوز کی جاتی ہے. تو جہاں انسان کی چوائس ہے نا، وہاں غلطی کا احتمال ہے. تو جب ایک جگہ رشتہ ہو جائے تو پہلی چوائس تو یہ ہے کہ غلط رشتہ ہو گیا، چوز ٹھیک نہیں کیا. رشتہ کرتے وقت کسی دنیا کی چیز کو دیکھا، کسی ظاہری چیز کو دیکھا، بعد میں حالات ناسازگار ہو گئے. دوسری بات ہے کہ یہ قلبی تعلق بھی ہے، تو قلب بدلتے ہیں. ہو سکتا ہے جب شادی کی تھی تو دونوں ہی بے دین تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، آہستہ آہستہ چینج آ گئی. دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ نے اپنا خوف اور تقویٰ زیادہ دے دیا، دوسرا حرام حلال کا فرق نہیں کرتا، تو پھر آپ دل کا تبدیلی رشتے کی تبدیلی مانگتی ہے. تو لہٰذا طلاق کا دروازہ کھول دیا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، جب دو لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے، ایک خاص عرصہ ان کا معاملہ دیکھا جائے گا. سورت نساء میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، بگڑی ہوئی بیوی کو کیسے سنبھالا جائے، بگڑے ہوئے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہاں نہیں بنی، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب ان کی کہیں بن ہی نہیں سکتی، بلکہ کیا کیا جائے کہ یہاں سے جان چھڑاؤ، عدت گزارو اور دوسری جگہ نکاح کر دو. یعنی طلاق کا ایک بہت بڑا مقصد دوسرا نکاح بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں سمجھی جاتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بیویوں کو طلاق دے بھی دیتے تو یہ نتیجہ پھر بھی نہیں نکلنا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں. سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں امہاتہن. تو لہٰذا پھر آپ کو اجازت نہیں تھی کہ آپ طلاق دیں. یہاں امت کو اللہ نے ایک قسم کی رخصت دی ہے، نبی کو نہیں دی. تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا نام لے کر دوسری طرف بات کی گئی. اب چلتے ہیں آیت کا مضمون کیا ہے، کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. مطلب کیا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اور آج بھی بعض لوگ طلاق دینے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. جو ہی میاں بیوی میں کوئی جھگڑا شروع ہوا، فوراً غصے میں آ کر ایک نہیں بلکہ طلاق 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 کر کے طلاق دی. نکاح کا جھٹکا اس طرح توڑا کہ نہ رجوع کی بات کی نہ کچھ، اور ان کو الگ کر کے گھر سے باہر بٹھا دیا. یہ درست طریقہ نہیں ہے. ہمارے کلچر میں کہیں شادی ہونی ہو، خوب سوچ سمجھ سے کام لیا جاتا ہے، کئی سال تک رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے، پھر رشتہ ہونے ہوانے کے بیچ کے مراحل میں بھی بعض دفعہ ایک سال لگ جاتا ہے، پھر منگنی، پھر شادی کی تیاریاں، پھر شادی. چلیے ہم اس وقت ایکسٹرا چیزیں ان کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ تو مانتے ہیں نا کہ خوب سوچ سمجھ کے رشتے کیے جاتے ہیں، جذباتی رشتے بہت کم ہوتے ہیں. لیکن طلاق کا معاملہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. شادی ہونے میں اگر دو چار سال لگ جاتے ہیں تو طلاق دینے میں بعض دفعہ دو تین گھنٹے بھی نہیں لگتے، جھٹ پٹ تکار طلاق دیتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان، کہ عورت کو ایک ہی وقت میں بار بار طلاق کہہ کر اپنے سے الگ نہ کرو. بلکہ یہاں یہ جو لیدتی ہننا کا لفظ ہے نا، یہ ہے اصل میں اسی حکم کی عملی تفسیر، کہ عورت کی طلاق کی عدت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی طلاق کے. یہ جملہ لکھ لیں، طلقوہن لعدتہن، اس سے مراد کیا ہے؟ طلاق اور عدت ساتھ ساتھ. طلاقیں بھی تین ہیں تو عدت کے عمومی مہینے بھی تین ہیں. ایک مہینہ پورا ہوا، ایک طلاق ہو گئی، ساتھ ایک عدت کا مہینہ پورا ہو گیا، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق ہوگی تو دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور پھر تیسری ہے. اشارہ اس میں وہی ہے کہ ایک سٹریچ میں نہیں بلکہ تین دفعہ کر کے اس تعلق کو توڑ دو. پھر دوسری بات کیا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ اس وقت طلاق دو جبکہ ان کی عدت شروع ہو. سورۃ بقرہ کی آیت 228 میں ہم نے پڑھا کہ جب ایک عورت جس کے ساتھ شوہر بیوی کا تعلق قائم ہو گیا ہو، پیریڈز بھی اس کو آتے ہوں، تو اس کی عدت طلاق کے بعد تین مرتبہ حیض ہے. ثلاثۃ قروء کے لفظ آئے تھے وہاں، تو اس کو دیکھیں تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک، عورت کو پیریڈز میں طلاق نہ دو، یہ ایک حکم ہے. پیریڈز کی پابندیاں جہاں اس میں نماز روزے کی پابندی ہے، اسی طرح اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ طلاق نہیں دی جائے گی. ہو جائے گی اگر کوئی مرد دیتا ہے، لیکن گناہگار ہوگا مرد اور ناپسندیدہ طلاق ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی عدت پھر اس حیض سے شروع نہیں ہوگی جس میں طلاق دی گئی ہے. تو طلاق کے لیے ویٹ کیا جائے، طریقہ وہی ہے کہ جب ایک عورت پاک ہو اپنے حیض سے، مرد عورت پہلے سارے اہتمام کر چکے ہوں، رہنے کی کوششیں ساتھ کر چکے ہوں، نہ ہو تو پھر جو ہی عورت پیریڈ سے پاک ہو، دو باتیں ہیں پیچھے سب ہو چکی ہیں، یا تو پیریڈ کا سٹارٹنگ ڈے یا پیریڈ سے فارغ ہونے کا سٹارٹنگ ڈے، اس کو کرو کہتے ہیں. توہر بعض کہتے ہیں پیریڈ کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے، اس ناطے سے پھر عدت کس دن ختم ہو جائے گی؟ جب عورت کا تیسرا پیریڈ شروع ہو جائیں گے. بعض کہتے ہیں نہیں، عدت پیریڈ ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، تو اس عورت کی عدت کس دن ختم ہو جائے گی؟ جس دن تیسرے پیریڈ سے وہ فارغ ہوگی، یہی مراد ہے اس میں. اور اس پورے دوران شوہر اس بیوی سے پھر تعلق قائم نہ کرے، پہلے نہ کر چکا ہو پھر طلاق دے گا. اور یہ جو 3 مہینے ساتھ ساتھ عدت کے ہیں، اس میں کہے کہ عورت مرد کے ساتھ رہے گی، بناؤ سنگھار کرے گی، کوئی اس کو متعلقہ نہیں کہے گا، عورت پوری کوشش کرے گی کہ شوہر رجوع کر لے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کے ورثے میں سے پورا حصہ پائے گی. یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی بات کر دی. آگے جا کے حیض کی بات آئے گی کہ عورت اگر پریگننٹ ہو، پریگننسی کا معاملہ فرق ہے، اگر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ حوض حمل ہو جائے گی، وہ بھی بات آگے آئے گی. حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں. پیریڈس کے دنوں میں عورت بیمار بھی ہوتی ہے، دکھی بھی ہوتی ہے، چڑچڑی بھی ہے، اور مرد بیوی سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا جوش ہو سکتا ہے. تو لہٰذا گھر بنانے کے لیے بتایا کہ ایسے دنوں میں اس فیصلے کو نہ لیا جائے کہ جس میں دونوں ہی اب نارمل ہو رہے ہیں، اور جب یہ دونوں ساتھ رہیں گے، اچھا تعلق ہوگا، اور پھر پیریڈس میں کچھ دن کے وقفے کے بعد جب دوبارہ شوہر بیوی ساتھ ہوں گے تو اور اچھے تعلقات ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر طلاق کی نوبت بھی نہ آئے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہے، فطلقو ہن لعدتی ہن، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تفسیر کرتے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. طلاق حیض کی حالت میں نہ دے، اور نہ اس توہر میں دے جس کے اندر شوہر مباشرت کر چکا ہو، یعنی جس مہینے میں شوہر بیوی کا کوئی تعلق قائم ہو اس پورے مہینے میں نہ دے، بلکہ ویٹ کرے، بلکہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے، پھر اسے ایک طلاق دے دے. اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے، وہ صرف ایک ہی طلاق سے جدا ہوگی. اور اس طلاق کو ہم کیا کہتے ہیں، پیچھے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، طلاق حسنہ. بیسٹ طلاق یہ ہے کہ بیوی کو جب طلاق مرد دے دے ایک دفعہ، اس کے بعد دوسرا مہینہ گزرے، تیسرا گزرے، خاموش رہے. جو ہی 3 مہینے پورے ہو جائیں گے اب ان کی طلاق آٹومیٹکلی ہو جائے گی، لیکن اس میں ایک راستہ کھلا رہتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اگر یہ مرد دوبارہ نئے نکاح، نئے حق مہر کے ساتھ اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرتا ہے، جس کو عورت اور اس کا ولی چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے، تو وہ دوبارہ بغیر بیچ میں کسی دوسرے مرد کے آئے نکاح کر کر اپنا گھر بسا سکتے ہیں. اور یہی طلاق کی ایک بیسٹ صورت ہے، اسی کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو حضرت عمر نے جا کر اللہ کے نبی سے اس کا ذکر کیا، آپ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اس کو حکم دو کہ بیوی سے رجوع کرے. نوٹ کیجئے گا، طلاق دے چکے ہیں، کہا رجوع کرے، اسے اپنی زوجیت میں رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی پیریڈ سے پاک ہو، پھر اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے. اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دے دے. یہی ہے وہ عدت جس کے لیے طلاق دینے کا اللہ نے یہ حکم دیا کہ فطلقوہن لعدتہن. تو اتنے باریک مسئلے یہ سارے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ نمبر ایک، یہ حق بات ہے، عورتوں کے حقوق کی بات ہے. پھر تیسری بات یہ کہ حلال حرام کا معاملہ ہے. آج میاں بیوی آپس میں رہنے کے دوران علم کی کمی کی وجہ سے بعض دفعہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنائے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی. اللہ کے نبی یہ سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ایل ابو بی کتاب اللہ وانا بین ازہرکم، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. دیکھیے، ایک لمحے میں 3 طلاقیں دے دیں تو عدت کی تو ساری حکمت ہی ختم ہو گئی. عدت کے مقاصد کیا تھے، دوہرا لیں. نمبر ایک، رحم کو پاک کرنا، استبرائے رحم، یہ دیکھا جائے کہ ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں ہے، عورت پریگننٹ تو نہیں ہے. پھر دوسرا، عورت کی ذہن سازی، ताकि वो आप इस रियलिटी को कबूल कर ले कि अब इस घर से मैंने चले जाना है। और तीसरी बात क्या होता है कि रुजू, इद्दत का बहुत बड़ा मकसद रुजू है कि घर ना टूटे बल्कि इसी जगह पे हो जाए। जब अल्लाह के नबी ने ये बात कही कि ये तुम मेरे सामने, अभी तो मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूं, तो अल्लाह की किताब से खेल रहे हो, तो किसी शख्स ने आपकी ये बात सुनकर कहा कि मैं इसे कत्ल ना कर दूं, यानी लोग इतना भी पसंद नहीं करते थे कि लोग अल्लाह के नबी को तकलीफ दें, तो आपने ज़ाहिर है कि इसकी इजाज़त फिर नहीं दी। इसी तरह अबादा बिन सामत के बारे में रिवायत आती है कि उनके बाप ने अपनी बीवी को 1000 तलाकें दे दी। बात गुस्से में कहते मैं तुझे 1000 तलाकें देता हूँ। इन्होंने जाकर ये मसला अल्लाह के नबी से पूछा, आपने फरमाया 3 तलाकों के जरिए से तो अल्लाह की नाफरमानी के साथ वो औरत इससे जुदा हो गई, यानी 3 इकट्ठी दी हैं जो इसने नाफरमानी की है, और 997 जुल्म और उद्वान के तौर पर बाकी रह गए जिन पर अल्लाह चाहे तो इसे अजाब दे और चाहे तो इसको माफ कर दे। क्या पता चला, जो जाहिल मर्द गुस्से के तेज होते हैं और वो एक ही वक्त में 100-100 तलाकें बोलते हैं, तो ये सारी की सारी उल्टी उनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, फिर एक और रिवायत सुनिए, अहदीस से ही मसला वाजे होगा, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि लोग कहते हैं आपकी ये सोच फलां की, ये सोच फलां की, तो बहुत बेहतर है कि हदीसों में जो वाकयात है उसी से ही आपको एक सोच मिल जाती है कि हुक्म क्या है। एक और रिवायत मौजूद है दारुल कुतनी और इब्ने अबी शैबा में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अब्दुल्ला बिन उमर को बीवी से रुजू करने का हुक्म दिया तो उन्होंने पूछा, अगर मैं इसको 3 तलाकें दे देता तो क्या फिर भी मैं रुजू कर सकता था? तो आपने फरमाया, ला कानत वही नमिन के व कानत अलमासियत, नहीं वो तुझसे जुदा हो जाती और ये फेल मासियत होता। एक रिवायत में आपके ये अल्फाज है कि अगर तुम ऐसा करते तो अपने रब की नाफरमानी करते और बीवी तुमसे जुदा हो जाती। तो इशू लंबा है, लेकिन सारी बात का खुलासा ये है कि औरत को जहनी तौर पर तैयार किया जाएगा हर लिहाज से, और फिर उसके दौरान इस वक्त को गुजार कर फिर उसको घर से नहीं निकाला जाएगा। अरब लोग बीवी को फौरन घर से निकाल देते थे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे कल्चर में उससे पहले ही निकल जाती हैं। तलाक तो बाद में कभी गवर्नमेंट की तरफ से आती है या वकील की तरफ से आती होगी, औरत तो पहले से महके जा चुकी होती है। ये गैर इस्लामी तरीका है, इसकी वजह से बहुत सारे घर टूटते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाक्सुल इद्दा, और इद्दत के जमाने का ठीक ठीक शुमार किया करो। गिनना पड़ता है, कैसे गिनेंगे? चांद की तारीखों से गिने जाएंगे। अगर 3 महीने हैं तो 3 चांद के हिसाब होंगे, और अगर पीरियड्स के दिन है तो उसको भी, यानी गिनने का यहाँ आपको हिसाब बताया जा रहा है कि इस्लाम काउंटिंग को कितनी अहमियत देता है। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और डरते रहो अल्लाह से जो तुम्हारा रब है। किस मामले में अल्लाह का डर है? तलाक। सूरत निसा के शुरू में 2 दफा तकवा की बात है, किस ज़िमन में? या अय्युह नासुत्तकु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वहां निकाह के बारे में तकवा की बात है, यहाँ तलाक के बारे में तकवा की बात है। क्या पता चला कि इन मामलात में जब तक अल्लाह का डर ना हो इंसान दूसरे पे ज्यादती कर जाता है। दूसरी बात इधर से एक और पता चलती है कि इन मामलात को मौजवे सुहन नहीं बनाना चाहिए। किसी तलाक वाली औरत को देखकर उसके बारे में चेहरे में गोइयां करना, उसको आर देना, उसके बारे में ये कहना ये अच्छी नहीं होगी, कुछ तो बात होगी, कुछ तो खराबी होगी, ये होगा वो होगा, ये तकवा की कमी है। देखिए, तकवा सी देता है मुंह को। आपने पिछली सूरत में भी पढ़ा, अल्लाह का तकवा इंसान को अल्लाह के मामले में केयरफुल बनाता है, बंदों का तकवा बंदों के मामले में केयरफुल कर देता है। वजह क्या समझ आई? 2 तरह का तकवा होता है, एक जिसका ताल्लुक हकुकुल्ला से है, इबादात में ये झलकता है, अल्लाह से ताल्लुक में झलकता है। इसमें बहुत सारे लोग कामयाब हैं अल्लाह की तौफीक से। दूसरा तकवा इंसानी मामलात में झलकता है, बंदों के साथ आप डीलिंग कैसे करते हैं, इसमें लोग फेल हो जाते हैं। नमाजें पढ़ पढ़ कर घट्टे पड़े होंगे अल्लाह के हुक्म से, रोजे भी रखते हैं, इंसानों के सामने आएंगे ना जुबान पे काबू होगा और ना हाथ पे काबू होगा, इसलिए इन सारी चीजों से इंसान को बचने की जरूरत है और अपने आप को इन सारी चीजों से दूर रखने की जरूरत है। फिर फरमाए, ला तुखरिजू हुन्न मिन बुयूतिहिन्न, ना निकालो तुम उन औरतों को उनके घरों से, जिस घर की वो मालिक थी, मिसिस फलां और बेगम फलां, और हो सकता है कि घर के अंदर दोनों का नाम हो, मिसिस और मिस्टर फलां का घर है, बैंक का अकाउंट है उसमें दोनों का नाम हो, कार्ड के ऊपर दोनों का नाम हो, एकदम कैसे आप उसको बेदखल कर सकते हैं? इस्लाम तो मुर्गी को भी ज़िबा करता है, तो उसके लिए भी कहता है जरा आराम से खून निकाल दो फिर गर्दन काटो, एक झटके से गर्दन ना काटो। तो एक जीती जागती औरत, एक इंसान को कैसे कहा जा सकता है कि इधर तलाक का लफ्ज़ बोला उसको घर से बाहर निकाल दो, कैसा ना करो, भला या खरुचना, और वो खुद भी ना निकले। ہاں ایک صورت ہے بیوی کو نکالنے کی، اِلَّا يَعْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ، یہ کہ وہ خود نکلیں کسی صریح برائی کی مرتکب ہو کر، فحش کر دے، کوئی مرد اپنی بیوی میں زنا دیکھ لے، لواطت دیکھ لے، پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ اپنے گھر کو ان جراثیم سے بچانے کے لیے اس کو نکال دے، ادروائز اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی اب دیکھیے فرما دیا کہ وہ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، فقط ظلم نفسا، تو وہ تو اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. دو تین باتیں اس آخری حصے میں. پہلی بات ہے تلک حدود اللہ. دیکھیے اللہ کی جو باؤنڈریز ہے نا، اس کو اس سفر کے دوران ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کیا. آپ جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ سائڈ سے جائیں تو حرم کی حد ہے، ٹھیک ہے، تنیم ہے، کہاں سے آپ احرام کے ساتھ جا سکتے ہیں، کہاں سے احرام کے بغیر جا سکتے ہیں. پھر جب آپ خانہ کعبہ سے نکل کر ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں تک حرم کی حد ہے، یہ بھی میں نے اس سفر میں اللہ کے حکم سے دو کتابیں، تاریخ مدینہ اور تاریخ مکہ، کافی ساری پڑھا دی. ہم جہاں بھی جاتے تھے دیکھنے کے لیے، زیارتوں کے لیے، تو اسی کو ہم ساتھ پڑھتے تھے. تو چاروں طرف سے، یعنی کعبہ کو دیکھے تو 20 میل، 15 میل، 16 میل، اس طرح سے اس کی حد ہے. ہم اس سفر میں نہیں، پچھلے سفر میں جب وہاں کھڑے تھے بالکل اس حد پہ، تو جو ہمارے ساتھ استاد تھے، عالم تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ دروازہ جھڑی بوٹیاں ہیں، جیسے بالکل باہر چاروں طرف تو سمجھیے کہ ریت ہے اور بیچ میں ہلکی ہلکی جڑی بوٹیاں. تو انہوں نے جا کے ہمیں دکھایا کہ دیکھیں یہ جو پودا ہے نا، میں اس کے اوپر سے کچھ نہیں کاٹ سکتا، نہ پتا توڑ سکتے ہیں نہ ٹنڈی. اور ساتھ ہی چند قدم آگے جا کے جہاں وہ حد تھی، ادھر انہوں نے ایک ڈور بھی بنایا ہوا ابھی، تو اس کے باہر جا کے کہتے ہیں اس کو میں مروڑ سکتا ہوں اور تروڑ سکتا ہوں، کیونکہ حرم کی حد کے اندر کچھ نہیں توڑ سکتے. تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہے تل کا حدود اللہ، اس کے اندر آ جاؤ. مسجد نمرہ ہے، آدھا حصہ اس کا عرفات کے بیچ میں ہے اور آدھا اس سے باہر ہے. وہاں بڑے بڑے سائن لگے ہوئے ہیں، اس دفعہ بھی دیکھا، ہر دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. اس کے اندر ہو خطبے کے دوران، جمعے کے دوران، تو تمہارا حج ہو جائے گا، اور اگر ادھر سے ہٹ کے ادھر ہو تو حج نہیں ہوگا، پھر اگلے سال کرنا پڑے گا. عرفات کے دن سارا میدان بھرا ہوتا ہے لوگوں سے، اور مسجد نمرہ کو اتنا حصہ خالی. دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں. جب وہاں جا کے ہم اتنے پکی ہوتے ہیں تو جہاز میں بیٹھتے اللہ کی حدیں کہاں جاتی ہیں، پھر ہماری اپنی حدیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہو گیا تو یہ، یہ ہو گیا تو یہ، پاؤں ادھر رکھنا ہے، آنکھیں ادھر رکھنی ہے، نظریں ادھر رکھنی ہے. اور جو خوبصورت منظر حدود اللہ کا آپ کو طواف خاص طور پہ اور سعی کے بیچ میں دکھتا ہے، عورت اور مرد کے اختلاط کے ساتھ، دیکھیے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نا. ہم نے اس دفعہ بھی گیس کیا، ایسے ہم آپس میں لگے ہوئے تھے کتنے لوگ ہوں گے، تو سب کے اوپر اینڈ پہ اکتفا ہم نے یہ کیا کہ 1 ملین تو ہوں گے، 10 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت ہوں گے. اور 10 لاکھ میں سے چلیے 2 لاکھ لوگ بھی طواف کر رہے ہوں گے ایک وقت میں. 2 لاکھ میں آدھے مرد آدھی عورتیں کر لیں، حالانکہ عورتیں زیادہ ہیں جو میرا گمان ہے. کوئی کیا کسی پہ نظر ڈال سکتا ہے؟ کوئی بدگمانی، کوئی نظر، کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں دکھتا وہاں. اور یہ چیز، یعنی اس ایک ہماری اسکالر سے ان سے ملاقات ہوئی، تو ہم ایسے سجیشن کے طور پہ میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ لوگ یہاں کیوں لگوا دیں، اور بھی اتنی چیزیں کر رہے ہیں تو کیوں لگوا دیں کہ بس ایک لائن میں کوئی گھس گیا تو اس نے اینڈ پہ 7 چکر کر کے باہر جانا ہے اور دوسری میں مردوں ایسے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فرام دا ڈے ون اللہ کے حکم سے ایسے ہی چل رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب عملی زندگی میں باہر نکلو تو عورت اور مرد کے اختلاط کی کیا صورت ہے. کہ یہاں اتنے لوگ ہیں لیکن ایک واقعہ ریکارڈ پہ نہیں آتا کہ کسی نے کسی کو چھیڑا یا کسی کو تنگ کیا یا کچھ چوری کچھ چکاری. وہاں جا کے سارے اتنے اچھے بنتے ہیں. ہم آپس میں یہی بات کرتے تھے کہ یہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، کوئی کسی کا حق نہیں مارا، تو یہاں سے باہر نکل کے کیا مصیبت ہوتی ہے. اور یقین کریں اگر وہاں جانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح نہ کنٹرول کرے تو میرا خیال ہے جتنی چوریاں چکاریاں اور وہاں ہوں کہیں نہ ہوں. اور اتنے لوگ جتنے وہاں، اگر ذرا ایسے خدا فراموش معاشروں میں ہوں، میں کہتی ہوں ساری دنیا کی فوج آ جائے تو کبھی بھی پھر روک نہیں سکتے جرم کو. جس خوبصورت طریقے سے وہ کنٹرول کرتے ہیں، جو کراؤڈ مینجمنٹ ہے اور جو راستے اور جو چیزیں، وہاں سے لگتا ہے نہ کوئی لڑتا ہے نہ مرتا ہے نہ کچھ نہ کچھ. آپ چیز گری بھی دیکھیں کسی کو اٹھا نہیں سکتے. تو یہ کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی حدیں، باؤنڈریز ہیں، اور ان باؤنڈریز کے اندر رہنا ہی دین ہے. ہمیں بار بار حج عمرے سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی حد سے ذرا 2 قدم اندر ہی رکھنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. آج کتنے لوگ یہ ظلم اپنے نفس پہ کریں، خود سے پوچھئے، لکھئے. میں کس کس حد کو توڑتی ہوں؟ کیا اللہ نے عورتوں کی کوئی حدود مقرر کی ہیں؟ کیا بینگ اے وومن میں اللہ کی حدوں میں ہوں؟ کیا میں لباس حجاب کے معاملے میں حدود اللہ میں ہوں؟ کیا حلال حرام کے معاملے میں حدود میں ہوں؟ اگر کوئی مرد ہے تو وہ خود سے پوچھ سکتا ہے کہ کمانے کے صورت میں کیا میں اپنے گھر میں جو رزق لے کے آتا ہوں اللہ کی حدوں کا لاتا ہوں کہ نہیں؟ پھر وہ تو نہیں مجبوری کہ یس وی نو، پر ہمیں پھر بھی سرو کرنی ہے الکوہل. یہ کل سنائی ہے آپ کو کہانی، وہ کہتے ہیں یس ہمیں سب پتہ ہے، سب پتہ ہے بٹ ہمیں کرنا. تو یہ تو پھر اللہ کی حدوں کے ساتھ مذاق ہوا نا. وہاں تو ہم اتنے کیئر فل ہیں، لوگ اتنے مسئلے پوچھتے ہیں، یہ ہو گیا تھا تو مجھے دم تو نہیں دینا، مجھے بال ٹوٹ گیا تھا یہ نہیں کرنا، حرم سے باہر تھی تو یہ تو نہیں کرنا، وہ تو نہیں کرنا. وہاں تو آپ بکرے چھترے قربان کرتے رہے، اور باہر زندگی میں آ کے بڑے بڑے گناہوں کو ہضم کر کے کہہ دے اب کیا کرے. آج کے دور میں تو یہ ہوگا، یہ تو بچی کی شادی ہے، یہ تو بیٹے کی شادی ہے، یہ ساس یہ سسرال. اللہ کہتے فقط ظلم نفسا، تم کسی پہ ظلم نہیں کرتے اللہ کے حد توڑ کے، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہو. یہ آیت کا حصہ ہم سب کے لیے قابل غور ہے. اور آخر میں عدت کی وجہ پھر بتا دی، لا تدری اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا کہ عدت کے دوران شوہر بیوی کا ایک گھر میں رہنا ان کے اندر کوئی نئی صورت پیدا کر دے. اللہ نے فطری کشش رکھی ہے، کچھ دن کی جدائی دونوں کو آپس میں قریب کر دیتی ہے. ہو سکتا ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے مرد کو بھی احساس ہو کہ اچھا اتنی بری تو نہیں تھی، بیوی کو بھی احساس ہو جائے کہ یہ میں ہی کچھ زیادہ تند مزاج تھی، اور پھر کسی دن موافقت ہو جائے. جس سے موافقت ہو جائے گی اسی دن طلاق ختم ہو گئی، رجوع شروع ہو گیا. تو لہٰذا حکمت بتا دی کہ عدت کے دوران رجوع ہو جائے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. خیر آگے پھر فرما دیا اگلے حصے میں، دوبارہ تھوڑی سی مزید اس کی ڈیٹیلز ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ پہنچ جائیں، کس چیز کو پہنچ جائیں؟ عدت کو پہنچ جائیں. اَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو یعنی مدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں. اب کیا کرو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو. یہ کون سی حد ہے؟ دو طلاقوں کی. لکھ لیجئے، اَجَلَهُنَّ سے مراد ہے جب دو طلاقیں دے چکے ہو، اب تیسرا مہینہ شروع ہو گیا. تو فام سیکھو ہننا بھی معروف سے کیا مراد ہے؟ تیسری دفعہ طلاق کے لفظ نہ بولو اور ان کو واپس لے آؤ، رجوع کر لو. نہیں، او فارقو ہننا بھی معروف، تو پھر یا ان کو جدا کر دو بھلے طریقے سے. یہ فارقو ہننا وہ ہے جس کو فراقت کہتے ہیں، فراق. تیسری طلاق مراد ہے. خاموشی سے ہو جائے یا طلاق دے بھی دو گے تو اس کے بعد پھر ان کو جدا کر دو، یعنی جو ہی وہ دن آئیں گے عورت مرد پہ حرام. یہ کیسا اللہ کا کلام ہے، دیکھیے ایک بول ہے اور دن ہے، 29 دن میں وہ ابھی حلال ہے، جو ہی 30ویں دن کا سورج نکلا وہ حرام ہے، وداؤٹ سینگ اینی تھنگ. کیا سبحان اللہ، اللہ کی حکمتیں! کوئی ایسی خوبصورت شریعت دے سکتا تھا اللہ کے سوا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. ہاں دیکھو، اگر ایسا کوئی معاملہ ہو رجوع کرنے کا یا طلاق کا، وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو صاحب عدل ہو تم میں سے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کیا کرو. مراد یہ کہ جب عدت ختم ہو رہی ہے یا اگر بیچ میں رجوع کر رہے ہو نہیں کر رہے، جو بھی کرنا ہے نا اس کو اکیلے میں نہ کرو، کسی کو گواہ بنا لو تاکہ کل کوئی ابھی نبی ہو جائے تو کوئی دوسرا آپ تمہارا تصفیہ کر سکے. نبھا سکتے ہو تو رکھ لو. ستانے کے لیے رجوع نہ کرو کہ اب اس کو اور ذرا مزہ چکھاتے ہیں. اور رخصت کرنا ہے تو شریف لوگوں کی طرف بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے رخصت کر دو. مہر کا کچھ حصہ باقی ہو تو ادا کر دو. اپنی خوشی سے کچھ متع طلاق کے طور پر دینا چاہو، سورت بقرہ 241 میں ہم پڑھ چکے، تو وہ بھی دے دو. اور یہ سب کچھ کہہ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ہیں وہ باتیں جن کی نصیحت کی جاتی ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. کیا پتہ چلا یہ نصیحت کس کو فائدہ دے گی؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر. کوئی آپ میں سے بتا سکتے کہ یہاں یومن باللہ اور یوم الآخر کس ٹیکسٹ میں آیا؟ موضوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے آخرت پہ اور یہ کون سا ایمان ہے اللہ پہ؟ کا ٹوٹ رہا ہے، طلاق ہو رہی ہے، عدت کی باتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ نصیحت ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی. اس کو دے گی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. کیا پتہ چلا اللہ پر ایمان سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہ جس کو یہ یقین ہے کہ یہ نکاح میں نے اللہ کے نام پہ کیا تھا، اللہ نے اس گھر کو بسانا تھا، اور اگر یہ گھر نہیں بس رہا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. وہی بات جو پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ما سابقکم من مصیبت فبإذن اللہ، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے ہے. تکلیفوں میں، ازمائشوں میں غلط جملے نہیں بولنے، یہ ہے اللہ پر ایمان. قبول کر لو، خوشی کے ساتھ قبول کرو کہ اسی میں ہوگا، کیونکہ عورت عموماً نہیں چاہتی کہ اس کا گھر ٹوٹے، لیکن بعض دفعہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. بعض دفعہ مرد نہیں چاہتا تو بیوی کا مزاج سیدھا نہیں ہوتا. تو کہا من کان یومن باللہ والیوم الآخر، اور یوم الآخر کیا، کہ اگر آج میرا گھر نہیں بچ سکا اور میں نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول کیا، یہ حق پہ تھی میں، میرا شوہر باطل پہ تھا، مجھ پہ زیادتی ہوئی، تو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملے گا.